أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله العظيم اور جب ابن مریم کی مثال ذکر کی گئی تو اچانک تمہاری قوم کے لوگ چیخنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا ابن مریم بہتر ہیں ان لوگوں نے آپ کے سامنے یہ مثال محض جھگڑے کے لیے بیان کی ہے بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑنے والے ابن مریم اللہ کے بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے انہیں بنو اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے بدلے فرشتے پیدا کر دیتے زمین میں جو ایک کے پیچھے ایک آتے رہتے اور بے شک ابن مریم یہ قیامت کی نشانی ہے تو تم اس قیامت میں ہرگز کوئی شک نہ کرنا اور میری پیروی کرو یہی سیدھا راستہ ہے اور شیطان تمہیں راستے سے نہ روک دے بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور جب عیسیٰ کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی بات لے کر آیا ہوں اور تاکہ تمہارے سامنے بیان کر دوں وہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو، بے شک اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد مختلف گروہوں نے اختلاف کیا تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، دردناک دن والے عذاب سے، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے دردناک دن کے عذاب سے ہلاکت ہے۔ یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر قیامت کا، کہ وہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس دن جتنے دوست ہوں گے سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ہاں مگر وہ لوگ جو خدا سے ڈرنے والے تھے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 67 تک کی آیات ہیں، 57 سے 67 تک کی آیات۔ ان آیات میں سے جو پہلی دو آیتیں ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ابن مریم کی مثال ذکر کی گئی تو اچانک تمہاری قوم اس مثال سے چیخنے لگی اور وہ کہنے لگے کہ کیا ہمارا معبود بہتر ہے یا ابن مریم بہتر ہیں، اور ان لوگوں نے آپ کے سامنے اس کی مثال ذکر نہیں کی مگر صرف جھگڑا کرنے کے لیے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑنے والے۔ ان دونوں آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جو سورۃ الانبیاء میں ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون، کہ بے شک تم اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے سوا جن جن بتوں کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ عبادت کرنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے اور بت سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ اس کا تعلق بتوں کے ساتھ تھا، اور اس آیت کے اندر عربی زبان کا ایک لفظ ہے ما، وہ آیا ہے انکم وما تعبدون، بے شک تم اور جس جس چیز کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور ما عام طور سے غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے یا معنی عام میں استعمال ہوتا ہے، اور مراد یہ تھی کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور سب کا سب جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اس پر مشرکین مکہ میں ایک آدمی تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے، عبداللہ ابن زبیری، تو وہ چیخنے لگے اور کہا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے گی سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو یہودی جو ہیں، یہودیوں کا ایک گروہ عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے، اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ تو قرآن کی مجید کی عیسائی سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عزیر بھی جہنم میں جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ولما ضرب ابن مریم مثلا، کہ جب ابن مریم کی مثال ذکر کی گئی، اذا قومک منہ یصدون، تو اچانک آپ کی قوم کے لوگ اس مثال سے چیخنے لگے، خوش ہوئے کہ ہمیں اعتراض کا موقع مل گیا۔ اور قرآن مجید کی سائے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے عبادت کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو معبودان باطل ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو عیسائی جو ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور یہود کا ایک طبقہ حضرت عزیر کی عبادت کرتا ہے علیہ السلام، تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ حالانکہ ये एक तो ग्रामर के अतवार से ठीक नहीं था, इसलिए कि मैंने अर्ज किया कि बात हो रही थी बुतों की, कि बुत जहन्नुम में जाएंगे और जो बुतों के पूजने वाले हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम का तो वहां कोई जिक्र ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि सूरतुल अंबिया में जहां ये आयत आई है, तो उसके फौरन बाद दो तीन आयतों के बाद जहां अल्लाह ताला ने इन बुतों का जिक्र किया और माबूदान बातिल का और उनकी इबादत करने वालों का जिक्र किया और जहन्नुम का जिक्र किया, आगे कुरान मजीद के ये भी अल्फाज हैं, इन्नल्लज़ीना सबकत लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून, बेशक वो लोग के जिनके लिए नेकी सबकत कर दी गई, यानी जो नेकियों में मसरूफ रहे, उलाइका अन्हा मुबादून, उन्हें जहन्नुम से बिल्कुल दूर रखा जाएगा। ला यस्माउन हसीसाहा, वो तो जहन्नुम की आवाज भी नहीं सुनेंगे। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, और वो जो चाहेंगे उनको जन्नत के अंदर मिलेगा। तो अजीब बात यह है कि मुशरिकीन मक्का ने उन आयात का शुरू का हिस्सा तो देख लिया और आगे जो आयत आ रही थी कि इन्नल्लज़ीना सबकत लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून, उसको छोड़ दिया। हालांकि अगली आयत से ही बात मालूम होती है कि ईसा अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम और वो फरिश्ते या वो अंबिया या वो बुजुर्ग जिनकी इबादत की जाती है, तो वो तो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, वो तो शिर्क के खिलाफ थे, तौहीद की दावत देने वाले थे। सारी उम्र उन्होंने तौहीद के लिए जिद्दोजहद की और शिर्क के खिलाफ काम किया। वो तो सबकत लहुम मिनल हुस्ना है, उनकी तो पूरी जिंदगी नेकी से भरी हुई है। कुरान कहता है उलाइका अन्हा मुबादून, और वो जहन्नुम से बहुत दूर रहेंगे। ला यस्माउना हसीसा, अब वो जहन्नुम की आवाज भी नहीं सुनेंगे। अब ये जवाब तो आसान था, लेकिन कुरान मजीद का ये खास तरीका है कि वो जवाब देने के पीछे पड़ता नहीं है। ये कुरान मजीद का खास तरीका है कि वो उसने ये जवाब नहीं दिया कि देखो अगली आयत ये भी तो पढ़ लो, बल्कि ये फरमाया कि ये जो है ना, इनके मिजाज में झगड़ा है। ये तो झगड़ने वाले लोग हैं, न बात को सुनते हैं सही तरीके से, न बात को समझते हैं, न अगली आयत को देखते हैं, बस चीखना शुरू कर देते हैं और झगड़ना शुरू कर देते हैं। इसको कुरान ने फरमाया कि वलम्मा ज़ुरिब इब्नु मरियम मसलन, जब इब्ने मरियम की मिसाल जिक्र की गई, इदा कौमुका मिन्हु यसिद्दून, तो अचानक आपकी कौम के लोग चीखने लगे। वकालू आलिहतुना खैरुन अम हु, और वो कहने लगे कि क्या हमारे माबूद बेहतर हैं या इब्ने मरियम बेहतर हैं, क्या हमारे माबूद बेहतर हैं या इब्ने मरियम बेहतर हैं। आगे कुरान कहता है मा ज़रबूहु लक इल्ला जदला, इन लोगों ने इब्ने मरियम की मिसाल नहीं बयान की मगर सिर्फ झगड़ा करने के लिए। बल हुम कौमुन खसिमून, बल्कि ये लोग हैं ही झगड़ा करने वाले। खसिम कहते हैं उस आदमी को जो हर बात में झगड़ा करता हो। तो कहा कि ये बल हुम कौमुन खसिमून, ये तो झगड़ा करने वाले लोग हैं, न अगली आयात को देख रहे हैं, न ये देख रहे हैं कि जिक्र बुतों का चल रहा है, हतीसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह जहन्नुम में दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अकल ही नहीं है इनको, ये तो झगड़ने वाले लोग हैं। ये तो आयत नंबर 57-58, जिसका तर्जुमा यह है कि जब इब्ने मरियम की मिसाल जिक्र की गई तो आपकी कौम के लोग उस मिसाल से चीखने लगे और ये कहने लगे कि क्या हमारे माबूद बेहतर हैं या इब्ने मरियम बेहतर हैं, और इन लोगों ने आपके सामने ये मिसाल नहीं जिक्र की मगर सिर्फ झगड़ा करने के लिए, बल्कि ये लोग हैं ही झगड़ने वाले। आगे कुरान मजीद ने आयत नंबर 59 में ये बात जिक्र की कि ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम वो तो बड़ी ऊंची शख्सियत है, अल्लाह के खास नेक बंदे थे। इन हुआ इल्ला अब्दुन अनअमना अलैही, वो तो अल्लाह के बंदे थे जिन पर, हमारे बंदे थे जिन पर हमने इनाम किया। इन हुआ इल्ला अब्दुन, नहीं थे वो मगर बंदे, नहीं थे वो मगर बंदे, यानी हमारे बंदे थे। अनअमना अलैही, हमने उन पर इनाम किया, وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ، اور ہم نے ان کو مثال بنا دیا تھا بنو اسرائیل کے لیے، ہم نے ان کو بنو اسرائیل کے لیے مثال بنا دیا تھا. مثال اس طریقے سے بھی کہ اس دنیا میں وہ واحد شخصیت ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے خاص طور پر پھونک ماری جس کے نتیجے میں حمل ٹھہرا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو یہ ایک ایسی مثال ہے بنو اسرائیل کے لیے اور پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کہ واحد مثال ہے کہ ایک بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا اظہار فرما دیا کہ یہ ماں اور باپ صرف واسطے ہیں، یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالی چاہیں تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں. اور جب اللہ تعالی بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو بغیر جناب ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں. جیسے ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، لیکن ہماری جسم کا ایک جز جس کو عجب الزنب کہا جاتا ہے وہ باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پیدا کر دیں گے اور کھڑا کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ایک مثال بنا دیا پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. اس کو آیت نمبر 59 میں فرمایا گیا کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ ابن مریم نہیں تھے مگر بندے جن پر ہم نے انعام کیا. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ، اور ہم نے ان کو بنو اسرائیل کے لیے مثال بنا دیا. آگے آیت نمبر 60 جو عبارت، اس میں آیت یہ ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہیں تو ہم تم سے فرشتے بنا سکتے ہیں جو زمین میں بعد میں رہیں گے. اب یہ جو آیت ہے کہ اگر ہم چاہیں لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، تو ہم تمہارے بدلے فرشتے بنا سکتے ہیں. اس کی تین تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر تو علامہ قرطبی، امام ابن کثیر اور جلالین وغیرہ والوں نے کی ہے کہ من جو ہے وہ معنی میں لیا جائے بدل کے، اور یہ من آتا تو سے کے معنی میں ہے لیکن کبھی کبھار یہ بطور بدل کے بھی استعمال ہوتا ہے، بدلے کے طور پر. جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ میں من معنی میں ہے بدلے کے، کہ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کے بدلے میں. تو اگر بدلے کا ترجمہ کیا جائے تو صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ اگر ہم چاہیں لجعلنا منکم، تو تمہارے بدلے اس زمین میں ہم فرشتے لے آئیں. اللہ تعالیٰ قادر ہیں تمام انسانوں کو ختم کر دیں اور فرشتے یہاں لے آئیں، ہو تو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. تو فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہارے بدلے فرشتے بنا دیں جو زمین میں ایک دوسرے کی جگہ میں رہیں، تمہارے پیچھے رہیں. یہ تو ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر بعض علماء نے کی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ انسانوں کے پیٹ سے فرشتوں کو نکال دیں، بجائے بچے کے فرشتہ پیدا ہونے لگے. اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں. تو فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہیں تو ہم تم سے فرشتے بنا دیں کہ جو زمین میں تمہارے بعد اس دنیا میں رہیں. اور تیسری تفسیر حضرت شیخ الہند اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اس میں اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرشتے کی طرح تھے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکان نہیں بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب معجزات دیے تھے، ابرح الاکمہ والابرص واحیی الموتی باذن اللہ، نابینا ہوتا تھا اس کو بینا کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور جو آدمی برس کی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا ہاتھ پھیرتے تھے برس کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ تو جو کام فرشتوں سے لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لیا۔ اس کو قرآن نے فرمایا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اگر ہم چاہیں تو ہم تم سے فرشتے نکال دیں بنا دیں، فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، جو زمین میں بعد میں تمہارے بعد یہاں رہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام فرشتے کی طرح تھے اور وہ اس دنیا میں رہے اور پھر قیامت کے قریب میں پھر نازل ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 61 میں فرمایا گیا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، اور بے شک ابن مریم قیامت کی نشانی ہے تو تم قیامت میں شک مت کرو، وَاتَّبِعُونَ، اور میری پیروی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب آیت نمبر 61 میں جو فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی ابن مریم قیامت کی نشانی ہے، تو قیامت کی نشانی دو طریقے سے ہیں، ایک تو اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کر دیا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا تھا، اور جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا گیا تھا، اور جیسے کہ ہم سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ماں باپ سے تھوڑی ہی پیدا کیا جائے گا بلکہ ہر آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، تو اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ یہ تو ایک تفسیر ہے جس کو کئی علماء نے اختیار کیا، لیکن اس کی ایک اور دوسری تفسیر بھی ہے جو بہت سارے علماء نے جسے اختیار کیا، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم قیامت کے قریب نازل ہوں گے، اور جب وہ نازل ہوں گے اب سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ گئی۔ اس کو فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، اور بے شک ابن مریم قیامت کی علامت ہے، ابن مریم قیامت کی علامت ہے، یعنی جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے دمشق کے جامع مسجد کے مینارے پر، اور وہاں سے وہ نیچے اتر کر آئیں گے اور جناب مسلمانوں کی قیادت کریں گے، تو یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اب قیامت بہت قریب آ گئی ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، اور بے شک ابن مریم یہ قیامت کی نشانی ہے، یعنی ان کا آنا قیامت کی نشانی ہوگا، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو قیامت میں ہرگز شک مت کرو، وَاتَّبِعُونَ، اور میری پیروی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ وَاتَّبِعُونَ، میری پیروی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان ہرگز تمہیں راستے سے نہ روکے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ، وہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں مسلمانوں کو انسانوں کو جنت کی طرف نہ جانے دوں، جنت کی طرف نہ جانے دوں، اور جب وہ کسی انسان کو دیکھتا ہے کہ جنت کی طرف چل پڑا ہے سخت پریشان ہوتا ہے اور اس آدمی کو وسوسے ڈالنے کی تنگ کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، تو وہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ جو لوگ شیطانی کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جہنم کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، شیطان ان کو زیادہ تنگ نہیں کرتا بلکہ تنگ کرتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو اس کے راستے پر چل ہی رہے ہیں، جہنم کی طرف جا ہی رہے ہیں۔ شیطان زیادہ تنگ کرتا ہے ان نیک لوگوں کو کہ جو جنت کے راستے پر چل رہے ہوں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک آپ لوگوں کو نیکی کی توفیق نہیں تھی، آوارہ تھے، تو جناب نہ خیالات آتے تھے نہ وسوسے آتے تھے اور نہ پریشانیاں ہوتی تھیں، لیکن جب سے آپ نیک ہونے شروع ہوئے اب طرح طرح کے خیالات آنے لگے، تب پریشانیاں محسوس ہونے لگیں، حالانکہ یہ خیالات یہ پریشانیاں صرف دماغی ہیں، ورنہ جو باہر حالات ہیں وہ تو ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے، جنت کی طرف بڑھتا ہے، تو شیطان اس کو اتنا تنگ کرتا ہے، اتنا تنگ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنت کا راستہ چھوڑ دے، تنگ آ کر نماز چھوڑ دے اور نیکی چھوڑ دے، تنگ آ جائے کسی طریقے سے. اسی کو قرآن نے فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ، شیطان ہرگز تمہیں راستے سے نہ روکے. کیا مطلب؟ کہ تم لوگ جنت کے راستے پر جا رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، زکات دے رہے ہو، حج کر رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، لیکن شیطان تمہیں ہرگز نہ روکے. کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی. آگے قرآن یہ بتاتا ہے آیت نمبر 63 اور 64 میں کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کر رہے ہیں. چنانچہ قرآن کہتا ہے آیت نمبر 63 میں کہ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ، جب عیسیٰ کھلے دلائل لے کر آئے، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، تو وہ کہنے لگے میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِي، اور تاکہ میں تمہارے سامنے بیان کر دوں وہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں میں اختلاف شروع ہو گیا تھا، کچھ حق پر تھے، کچھ باطل پر تھے، حق اور باطل گڑمڑ ہونے لگا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس اختلاف کو ختم کیا، حق کو ایک طرف کر دیا، باطل کو دوسری طرف کر دیا، حق اور باطل علیحدہ علیحدہ کر دیا. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، جب عیسیٰ کھلے دلائل لے کر آئے، قال قد جئتکم بالحکمہ، تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی بات لے کر آیا ہوں. حکمت کہتے ہیں ایسی بات کو جو شریعت کے بھی مطابق ہو اور عقل کے بھی مطابق ہو، انسانی فطرت کے بھی مطابق ہو اور انسانی ذہن اس کو آسانی سے قبول کر لے، یہ حکمت کی بات. اسی لیے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، یعنی ایسے الفاظ، ایسے طریقے سے اللہ تعالی کی طرف دعوت دو کہ جو شریعت کے بھی مطابق ہوں، عقل کے بھی مطابق ہوں، انسانی فطرت کے بھی مطابق ہوں اور آدمی آرام سے اس دین کی دعوت کو قبول کر لے، یہ حکمت کے بعد. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بات تو حق کہتا ہے لیکن ایک ڈنڈا سا مار دیتا ہے، نتیجہ ہے کہ دوسرا آدمی چڑھ جاتا ہے اور قبول نہیں کرتا. لیکن اگر حکمت کے ساتھ بات کی جائے، جو بات شریعت کے بھی مطابق ہو، عقل کے بھی مطابق ہو، انسانی فطرت کے بھی مطابق ہو، تو آدمی اس کو آرام سے قبول کر لیتا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام جب بھی آتے ہیں حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں. اسی کو قرآن کہتا ہے کہ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، جب عیسیٰ کھلے دلائل لے کر آئے، قال قد جئتکم بالحکمہ، تو انہوں نے آ کر فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی بات لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِي، اور تاکہ میں تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دوں وہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو. اور یہاں ایک نقطہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، کام آئے گا انشاءاللہ. یہ جو جملہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، یہ ہر نبی نے آ کر کہا ہے. چنانچہ سورۃ الشعراء اگر آپ پڑھیں تو اس میں کذبت قوم نوح للمرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. آگے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس آئے، وہاں بھی یہی ہے، کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری اطاعت اختیار کرو. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے پاس آئے، کذب سمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری اطاعت اختیار کرو. حضرت لوط علیہ السلام آئے، کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری اطاعت اختیار کرو. حضرت شعیب علیہ السلام آئے قوم مدین پر، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر کہا، قد جئتکم بالحکمہ ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری اطاعت اختیار کرو. اور اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ ثابت ہوا، بہت سارے ہمارے ہاں لوگ ایسے ہیں کہ جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید کی یہ جتنی آیات ہیں ان سب کے اندر یہ بات ہے، ہر نبی آ کر کہتا ہے اللہ سے ڈرو اور پھر کہتا ہے میری اطاعت اختیار کرو. حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا، اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، لیکن ہر نبی آ کر یہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست تو بندوں سے بات نہیں کر رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے نبی پر، نبی آگے پہنچاتا ہے، نبی نمونہ ہوتا ہے، اس کا چلنا پھرنا ہنسنا بولنا یہ سب اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اور تمام امت کے لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ نبی کو دیکھتے چلے جاؤ، اس کی پیروی کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس لیے ہر نبی آ کر کہتا ہے اللہ سے ڈرو اور پھر آگے کہتا ہے میری اطاعت اختیار کرو. معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو تھامنا بھی ضروری ہے. خالی اللہ تعالی کی عبادت سے کام نہیں چلتا جب تک کہ بیچ میں نبی نہ آئے. اس لیے ہر نبی آ کر یہ کہتا ہے فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری اطاعت اختیار کرو. تو یہاں جو سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 63 ہے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا، قد قال قد جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت کی بات لے کر آیا ہوں، ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، اور تاکہ میں تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دوں وہ بعض مسائل جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو. آگے فرمایا آیت نمبر 64 میں، ان اللہ ہو ربی و ربکم فاعبدو، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے، فاعبدو اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے، حکمت لے کر آئے اور یہ کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور آگے یہ کہا کہ ان اللہ ہو ربی و ربکم فاعبدو، اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی اپنی عبادت کی تو دعوت نہیں دی تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا، ان اللہ ہو ربی و ربکم فاعبدو، کہ بے شک اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو تم اس کی عبادت کرو. عبادت کس کی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی. لیکن اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی. عبادت ہوتی ہے اللہ تعالی کی اور اطاعت ہوتی ہے نبی کی. اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور عبادت کرنے کے طریقے میں اطاعت کی جاتی ہے نبی کی. نبی آ کر یہ بتاتا ہے اس طریقے سے عبادت کرو, اس طریقے سے اللہ کے احکام مانو, اس سے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہ بھی کہا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ, اللہ سے ڈرو میری اطاعت اختیار کرو, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے, بے شک اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے, اسی کی عبادت کرو. هذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. آگے آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو توحید کی دعوت دی تھی اور اس بات پر زور دیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی, لیکن آگے جو ان کے ماننے والے تھے ان میں اختلاف ہو گیا اور انہوں نے طرح طرح کی ایسی باتیں ایجاد کر لیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمائی تھی آنے والی نسلوں نے. قرآن کہتا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم, پھر ان کے درمیان کئی گروہوں میں اختلاف ہو گیا, ان کے درمیان کئی گروہوں میں اختلاف ہو گیا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم, تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے ہلاکت ہے دردناک دن کے عذاب سے. قیامت کا دن بڑا عذاب علیم کا دن ہے, دردناک عذاب والا دن ہے, اس میں ظالموں کو اپنے ظلم کی سزا بھگتنی ہوگی. تو قرآن مجید نے آیت نمبر 65 میں فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم, تو ان سب کے درمیان مختلف گروہوں نے اختلاف کیا, آپس میں ان گروہوں نے اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا, تو ظالموں کے لیے ہلاکت ہے من عذاب یوم علیم, اس دن کے عذاب سے جو بڑا دردناک ہوگا. آگے آیت نمبر 66 میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو ہے نا ٹالتے جاتے ہیں, اور یہ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ شیطان اس کو کوشش کرتا ہے کہ آج وہ کام نہ کرے, کل توبہ کریں گے کل کریں گے, نیکی کریں گے کل کریں گے, ذرا بوڑھے ہو جائیں پھر عبادت کریں گے, تو ٹالتے رہتے ہیں. اس ٹالنے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور اللہ پناہ میں رکھ کے موت آ جاتی ہے اور آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اس کو قرآن کہتا ہے هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة, یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر قیامت کا کہ قیامت اچانک ان کے پاس آ جائے گی. وہم لا یشعرون, اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے, قیامت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک بڑی قیامت ایک چھوٹی قیامت. بڑی قیامت جب آئے گی وہ بھی اچانک آئے گی, اور چھوٹی قیامت وہ بھی اچانک آتی ہے. اور چھوٹی قیامت وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامته, جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو ہی گئی. تو جب آدمی مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں, تو قیامت تو اچانک آئے گی, بڑی قیامت ہے وہ بھی اچانک آئے گی, اور جو آدمی کی اپنی انفرادی قیامت ہے یعنی موت وہ بھی اچانک آئے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة, یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کا کہ وہ قیامت اچانک ان کے پاس آ جائے گی. وهم لا يشعرون, اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. آج کے درس کی آخری آیت, آیت نمبر 67 میں ارشاد ہے الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين, جتنے دوست ہیں وہ اس دن یعنی قیامت کے دن ان میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. جتنے دوست ہیں آج جو گناہوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, دوستی کرتے ہیں, رشوت میں، زنا میں، شراب میں اور دوسرے گناہوں میں، چوری میں، ڈاکے میں، جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ یہ دوستی صرف یہی ہے، سانس جب تک چل رہا ہے، اور جیسے ہی آخرت میں پہنچیں گے یہ ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہوں گے۔ ایک کہے گا تو نے مجھے گناہوں پہ آمادہ کیا، دوسرے کہے گا نہیں تو بھی میرے ساتھ شریک تھا، تو خود گناہ میں مبتلا ہوا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو الزام دیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں میں یہ مناظرہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے بھی دوست ہیں وہ اس دن بعض بعض کے لیے دوست، بعض بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔ یہ دوست ایک دوسرے کے لیے دشمن ہوں گے، یہ دوست اس دن میں یعنی قیامت کے دن میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست اس دن بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ الا المتقین، ہاں مگر متقی لوگ وہ دشمن نہیں ہوں گے، کیونکہ جو متقی لوگ ہیں ان کی دوستی حرام کاموں کے لیے نہیں ہوتی، ان کی دوستی چوری، ڈاکے، رشوت، زنا، شراب نوشی کے لیے نہیں ہوتی، ان کی دوستی جنت کے لیے ہوتی ہے، جنت کے راستوں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی، وہ دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ چنانچہ ایک آدمی دوسرے کی سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جنت میں چلے جاؤ، وہ کہے گا اے پروردگار میرا فلاں دوست ہے اور اس نے جناب مجھے نیکی کا راستہ دکھایا تھا، اب وہ تو نظر نہیں آ رہا، اس کو بھی آپ میرے ساتھ بھیجیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی سفارش قبول فرما لیں گے۔ تو جو متقی لوگ ہیں وہ تو آخرت میں بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، لیکن جو متقی نہیں ہے وہ آخرت میں پہنچ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید نے سورۃ الفرقان کے اندر ایک جگہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب وہاں پہنچیں گے قیامت کے دن تو آدمی کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس سے پہلے کیا ہے یہ، ویوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ وہ دن ہوگا کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یعنی آپ کو جب بہت تکلیف ہوتی ہے اللہ پناہ میں رکھ کے، تو آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے، تکلیف کہیں اور ہو رہی ہے لیکن ہاتھوں کو کاٹتا ہے تاکہ اس تکلیف کا کچھ اثر ادھر منتقل ہو جائے، تو اس تکلیف کے اندر کچھ کمی آ جائے، اللہ پناہ میں رکھ کے۔ تو قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یہ وہ دن ہوگا کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا۔ یَقُولُ یا لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ، یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، ہائے کاش میں، ہائے افسوس، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس لیے میرے دوستوں، ساتھیوں، خاص طور پر جو نوجوان ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آدمی زیادہ جو خراب ہوتا ہے دوستوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، یاد رکھو، یہ دوستی آدمی کو بہت خراب کرتی ہے۔ آدمی بسا اوقات ٹھیک ہوتا ہے، ماں بھی اچھی، باپ بھی اچھا، اور جناب ماحول بھی اچھا، لیکن کوئی دوست خراب مل جاتا ہے اس کو، اسکول کا دوست ہے، مدرسے کا دوست ہے، کالج کا دوست ہے، یا جناب کلیگ ہے کسی دفتر میں، بس وہ آدمی کو غلط راستے پر لگا دیتا ہے۔ اور اللہ پناہ میں رکھ کے اچھا خاصا آدمی جو ماں باپ کے اعتبار سے، گھرانے کے اعتبار سے شریف اور نیک ہوتا ہے، ان دوستوں کی وجہ سے بدکار ہوتا چلا جاتا ہے، اور طرح طرح کے گناہوں میں، چوری میں، ڈاکے میں، اور کن کن گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ قرآن نے یہ فرمایا کہ جب یہ آدمی وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ یا ویلتا لیتنی، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اور کہے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشیطان للانسان خذولا. اسی لیے ہمارے سارے بزرگ ہمیں تلقین کرتے تھے کہ بری دوستی سے بچو، برے دوستوں سے بچو. اول تو دوستی کرنی نہیں چاہیے، محبت سب سے رکھو، سلام دعا سب سے رکھو، میل ملاقات سب سے رکھو، کسی کے کام آ سکتے ہو کام آ جاؤ. یہ ہے دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنا. لیکن گہری دوستی یہ عام طور سے آدمی کو گمراہی پر اور جناب گناہوں پر آمادہ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بھی یہ بات فرمائی کہ آدمی تمنا کرے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اور یہاں قرآن مجید نے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 67 میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے دوست ہیں قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، ہاں مگر متقی لوگ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں ان کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی. اور جس نے راستہ دکھایا ہوگا اور جو اس کے راستے پر چلے گا وہ دونوں ایک دوسرے کے کام آئیں گے. ہمارے کئی بزرگ، ہمارے قریب کے بزرگ، میرے شیخ حضرت نواب قیصر صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی کبھار ہاتھ پکڑ لیتے تھے یا میں سہارا دینے کے لیے، بوڑھے تھے حضرت، میں ہاتھ پکڑ لیتا تھا تو فرماتے تھے کہ تم نے ہاتھ پکڑا ہے، دیکھو وہاں قیامت میں بھی مجھے ہاتھ پکڑ لینا میرا. اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی تو شیخ مرید کو لے جائے گا، کبھی مرید شیخ کو لے جائے گا. بسا اوقات جو ہے نا وہ شیخ افضل ہوتا ہے، بہت اللہ والا ہوتا ہے، وہ مرید کو لے جاتا ہے. اور کبھی الٹ ہوتا ہے کہ مرید بہت نیک ہوتا ہے، شیخ دیکھنے میں نیک ہوتا ہے اندر سے اتنا نیک نہیں ہوتا، تو مرید اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتا ہے. تو ہمارے جو اکابر تھے تو وہ ایسی دوستی کو پسند کرتے تھے کہ جو اللہ کے لیے ہو اور دین کے لیے ہو. قرآن نے بھی فرمایا کہ جتنے دوست ہیں وہ قیامت کے دن پہنچ کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، مگر خدا سے ڈرنے والے، ان کی دوستی دنیا میں بھی اچھی تھی آخرت میں بھی کام آئے گی. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے، آیت نمبر 57 سے 67. فرمایا کہ جب ابن مریم کی مثال ذکر کی گئی تو اس مثال سے آپ کی قوم کے لوگ چیخنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ کیا ہمارے بت زیادہ بہتر ہیں یا ابن مریم زیادہ بہتر ہیں؟ انہوں نے آپ کے سامنے یہ مثال نہیں ذکر کی مگر صرف جھگڑا کرنے کے لیے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی بہت جھگڑا کرنے والے. نہیں تھے ابن مریم مگر اللہ کے بندے جن پر ہم نے انعام کیا، اور ہم نے ان کو بنو اسرائیل کے لیے مثالی نمونہ بنا دیا تھا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے بدلے فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہارے پیچھے رہیں، اور بے شک ابن مریم قیامت کی نشانی ہے، تو تم قیامت میں شک مت کرنا اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں سیدھے راستے سے نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے آ کر فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی بات لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے سامنے بیان کر دوں وہ بعض مسائل جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو. بے شک اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو تم اس کی عبادت کرتے رہو، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر ان کے درمیان کئی گروہوں نے اختلاف کر لیا، تو جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اس دن کے عذاب سے جو بڑا دردناک ہوگا. یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر قیامت کا، کہ قیامت اچانک ان پر آ جائے گی اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اس دن جتنے دوست ہیں ان میں سے بعض بعض کے دشمن بن جائیں گے، ہاں مگر وہ لوگ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہماری اس حاضری کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جو امت کے بہترین لوگ ہیں، جن کے بارے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یا اللہ ہمیں امت کے بہترین لوگوں میں شامل فرما دیجئے، ہمیں قرآن مجید سیکھنے والا، قرآن مجید سکھانے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں پابندی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ اس قرآن حکیم کی برکت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ اس قرآن حکیم کی برکت سے، اپنی رحمت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے جتنے متعلقین احباب اور جاننے والے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ جو مریض ہیں انہیں صحت عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما. ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما. ہم سب کو رزق تنگی سے محفوظ فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرینہ عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جن کے مسائل الجھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے مسائل کو سلجھا دیجئے. ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.